वो मेरा लैप बाबुल ईमान व कौल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनी अल इस्लाम अला खमसिन व हुवा कौलुन व फिअलुन व यज़ीदु व यनकुसु قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزداد الذين امنوا ايمانا وقوله ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم ايمانا وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الايمان وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرايا وحدودا وسنن فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة یہ حدیث شریف پوری ہوگی
یہ حدیث تبرکن میں نے سن لی اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس باب میں جو باب باندھا ہے اس میں ترجمۃ الباب کے تحت اپنی عادت کے مطابق وہ بہت ساری آیات بینات یا ان آیات بینات کے اجزاء کی انہوں نے تلاوت کی اور پھر بعض اقوال صحابہ اور اقوال تابعین خصوصاً سید التابعین حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا انہوں نے قول ذکر کیا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایمان, امام بخاری نے یہ بات باندھا کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے اور اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. اس پر انہوں نے کچھ آیتیں تلاوت کی جن میں زیادتی ایمان کا ذکر ہے اور پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قول لے کر کے آئے کہ ایمان کے لیے کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کی شرائط ہیں, جو ان کو پورا کر لے گا اس کا ایمان پورا ہے اور جس نے ان کو پورا نہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کچھ عرصے تک جیوں تو تم لوگوں کو وہ چیزیں بتا دوں گا اور اگر میں اس سے پہلے وفات پا جاؤں تو میں تم لوگوں کی مصاحبت پر اور تم لوگوں کے ساتھ رہنے پر میں زیادہ حریص اور اس کی رغبت میں نہیں رکھتا ہوں. اس سے پتہ یہ لگا کہ ایمان حقیقتاً تصدیق کا نام ہے, تصدیق جازم جو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے اور جس کا ضرورتاً دین سے ہونا معلوم ہو اس کی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے. اور تصدیق جازم کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ اس کا اذعان, اور اذعان سے براد یہاں پر اذعان منطقی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ, یعنی استسلام اور انقیاد اور ترک انعت. امام اعظم کے نزدیک ایمان کی اتنی ہی حقیقت ہے, اور اقرار باللسان یہ اجرائے احکام کے لیے شرط ہے, اور جس کو مہلت ملی کہ وہ زبان سے اقرار کرے اور اس نے اقرار نہ کیا تو ہمارے نزدیک اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہیں ہوگا. اب عند اللہ بھی وہ مسلمان ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے, لیکن حقیقت ایمان تصدیق بالقلب ہے, اس کے پیش نظر عند اللہ انشاءاللہ وہ مومن ہے, جبکہ اس نے اقرار باللسان میں کوتاہی نہ کی ہو, اس کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی, تصدیق اس کے دل میں آ گئی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا, تو بلا شبہ مومن ہے اور سب کے نزدیک مومن ہونا چاہیے. یہ میں نے یہاں پر خلاصہ بیان کر دیا, اور کل انشاءاللہ, اور یہ جو ہمارا مذہب ہے اس کی تائید جو ہے وہ عمر ابن عبد العزیز کے قول سے ہوتی ہے, اور آخر میں جو ایک صحابی کے ابراہیم کس کے نام سے آیا ہے, الایمان الیقین کلہ,
جی یہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی. ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نام سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایمان الیقین کلہ, ایمان کی کل حقیقت اور اس کی کل ماہیت جو ہے وہ یقین ہے. یہ ہمارے امام اعظم کا مستدل ہے اور ہمارے امام اعظم کی اسے تائید ہوتی ہے, اور ابن حمام نے یہاں پر یہ اختیار کیا ہے کہ اقرار باللسان بھی ایمان کا رکن ہے, یعنی ان کے نزدیک الایمان التصدیق بالجنان والاقرار باللسان. یہ میں نے مختصر بول دیا, اب کل میں ان آیتوں کا ترجمہ بھی کروں گا اور اس کے متعلق کچھ اور بتاؤں گا. یہاں مجھے حدیث ہرقل جو طویل گزری اس پر کچھ نکات جو احاطہ بیان سے رہ گئے تھے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں بیان کروں, اور کچھ وہ نکات جو میں نے اٹھائے تھے ان کی مزید میں تشریح کروں. میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ بخاری میں آیا کہ ہرقل نجوم میں درک رکھتا تھا اور اس کا بہت بڑا ماہر تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پتہ لگا کہ علم نجوم کا فی الجملہ اعتبار ہے, اور منجمین کی تصدیق سے جو منع کیا گیا, اور ایک روایت میں یہ آیا کہ کذب المنجمون ولو صدقوا, منجمین جھوٹے ہیں اگرچہ وہ سچے ہوں, یعنی اتفاقیہ طور پر اگر وہ سچے ہوں اکثر ان کی بات جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث مشہور ہے مشکات وغیرہ میں جو ہے یہ حدیث ہے کہ جو کسی عراف کے پاس یا پیشین گو کے پاس یا کاہن کے پاس جس کو اردو کی زبان میں اور ہندی میں پنڈت اور جوتشی کہتے ہیں اس کے پاس آئے فصدقہ بما یقول تو جو بات وہ کہتا ہے اس میں اس کی تصدیق کر دے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد پر اترا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس حدیث سے کیا پتہ لگا؟ اس حدیث سے وہی ثابت ہوا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کاہن اور عراف یہ علم غیب کا مصدر نہیں اور یہ علم غیب کا مرجع نہیں ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ان سے پہلے ان کی تائید میں اور تائید نبوت میں جو ان سے متعلق ہے خاص اس باب میں کہانت کا اعتبار تھا. اور یہ حکمت الہیہ تھی کہ اس وقت تک کہانت کو مقرر رکھا گیا پھر حضور تشریف لائے کہانت باطل ہوئی. صرف اس کی یہ وجہ نہیں ہے, یہ وجہ تو ہے کہ علم غیب ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی اللہ کی حکمت بالغا نے یہ تقاضا کیا کہ وحی اور غیر وحی جو ہے ملتبس نہ ہونے پائے, لہذا حضور کی آمد سے پہلے جنوں کو یہ مہلت دی گئی کہ وہ آسمانوں میں جائیں اور آسمانوں میں کے قریب جا کر کے وہ بیٹھیں اور فرشتے جو مذاکرات کرتے ہیں اس کو سنیں, یہی جنوں کی اخبار جو تھیں یہ کاہنوں کے لیے مرجع اور مصدر تھیں. لیکن جب حضور کی آمد ہوئی تو آسمانوں پر پہرا بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا گیا کہ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. اب آسمانوں پر جنوں کو کوئی دسترس نہیں ہے مگر کوئی ایک اکا دکا سن کر کے کوئی بات چرا لے تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ شہاب ثاقب اور تارہ جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے اور آسمانوں پر یہ پہرا بٹھایا گیا کاہے کے لیے, اسی لیے کہ وحی اور غیر وحی ملتبس نہ ہونے پائے اور اس لیے کہ علم غیب نبی علم غیب پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور اس کے منشا سے اور اس کی حکمت بالغہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا قبضہ اور ان کا تسلط جو ہے وہ ایسا ظاہر ہو جائے کہ سب کے لیے عیاں ہو جائے اور بیان ہو جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ اب میرے تشریف لانے کے بعد جو ہے جو کسی عراف کی پیشین گوئی کی تصدیق کرے گا یا اس یا پنڈت کی پیشین کی بات کی جو ہے تصدیق کرے گا آئندہ چیزوں کے بارے میں علم غیب میں تو وہ مطلب ہے کہ جو ہے کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی خبر کو اور وحی کی خبر کو ایک درجے میں رکھتا ہے. وہ اس خبر کو جو غیر وحی ہے اس پر یقین کرنا جو ہے یہ کفر اس وجہ سے ہے, اس وجہ سے یہ غیر وحی پر جو ہے یقین کرنا جو ہے اس وجہ سے کفر ہے. اس لیے کہ اس کا اس صورت میں وحی اور غیر وحی کا ایک مرتبے میں ہونا جو ہے وہ لازم آتا ہے. تو جب حضور کی خبر
اور غیر رسول کی خبر، اور غیر رسول کی خبر جو ہے ایک مرتبے میں نہیں ہو سکتی، تو رسول کے برابر کون ہو سکتا؟ رسول سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ جو ہے جس کے جو مولد فکرہ ہے، اور اس فکر کا جو موجد ہے، جس فکر پر آج کچھ لوگ چلے ہیں، وہ خود کہتا ہے ان الامۃ لا یصلون ما بینہم وبین ربہم الا بواسطۃ الرسول لیس لاحد طریق غیرہ ولا سبب سواہ وقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ ونہیہ واخبارہ وبیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ ورسولہ فی شیء من ہذہ الامور. ہاں یہ وہ بات کہی ہے ابن تیمیہ نے سبحان اللہ، جو میرے اعلی حضرت جو ہے نعت کے پیرائے میں کہے گئے. سنو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امت جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ امت جو ہے اپنے معاملات کو اور اللہ تبارک و تعالی سے جو اس کے معاملات ہیں ان معاملات کو استوار نہیں رکھ سکتی مگر محمد الرسول اللہ کے ذریعے. کسی کے پاس جو ہے کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو اپنا قائم مقام کیا ہے اپنے حکم میں، اپنے ممانعات میں، یعنی اللہ نے ان کو حاکم مطلق بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو ایسا عالم غیب بنایا ہے اور علم غیب ایسا غیب دہ بنایا ہے کہ ان کی خبر اللہ کی خبر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی حکم میں اور اپنی معنات میں اور اپنے اخبار میں اور اپنے بیان میں اپنا قائم مقام کیا ہے، لہذا ان کا اللہ ان کا حکم اللہ کا حکم، اور جس سے انہوں نے منع فرمایا اس سے اللہ نے منع فرمایا، اور ان کی خبر یہ اللہ کی خبر، ان کا بیان اللہ کا بیان. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ان چیزوں میں سے جو ہے کسی بات میں اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جو ہے تفریق کرنا جائز ہی نہیں ہے. ابن تیمیہ نے جو ہے مان لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی اعظم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اس کے حاکم مطلق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے شارع بنا کر بھیجے گئے، جس کے لیے جو چاہیں جو ہے حلال کر دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے سفیر مطلق بنا کر کے بھیجے گئے ہیں کہ ان کی خبر اللہ کی خبر ہے، ان کا بتایا ہوا اللہ کا بتایا ہوا ہے. وہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اب علم غیب وہی معتبر ہوگا، غیب کی خبر وہی معتبر ہوگی جس کو بارگاہ نبوت سے سند ملے گی. اب لہذا اولیاء کرام کے الہامات اور ان کے مکاشفات یہ بھی جو ہے وہ علوم غیبیہ کی اقسام میں سے ہیں، لیکن ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے محمد الرسول اللہ کی خبر کے ہم پلہ نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ کی خبر میں جو ہے ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا. جو ان کی خبر کو من حیث الخبر اس طور پر کہ ان کی خبر ہے اس پہ شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے.
سبحان اللہ.
اور اولیاء کرام کے علوم جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے ملحق بالیقین ہیں، اور ان کا جو ہے معاملہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ غیب سے جو ہے ان کو بھی جو ہے بہت سارے علوم عطا فرمائے ہیں، اور علوم خمسہ میں سے بھی جو ہے بہت سارے علوم جو ہے ان اولیاء کرام کو عطا کیے گئے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کرام جن کو تصرف کی اجازت ملی ہے جب تک وہ ان علوم خمسہ سے واقف نہیں ہوتے وہ تصرف نہیں کرتے دنیا میں. ہاں یہ معاملہ جو ہے دش پڑی. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد حافظ ربانی شفائها وقلب القلوب دوائها نیل ابصار وقیائها وحلی صاحبہ وسلم. اب ایک بات یہ آئی تھی کہ ہرقل نے یہ کہا کہ
اگر میں یہ سمجھتا لو انی اخلص الیہ لتشبت لقاءہ ولغسلت عن قدمی، اگر مجھے یہ معلوم ہو، میں جانتا کہ میری ان تک رسائی ہو سکے گی تو میں ان کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے کلفت سفر برداشت کرتا ہوں. اس سے پتا لگا کہ ہرقل سرکار کا صدق بھی جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ نبی ہیں، اور ہرقل کتابی تھا. اس کے اس بیان سے یہ بھی پتا لگتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف جو وحی آئی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، جو وحی جو ہے مشترک ہے، حضور بھی طرف بھی آئی اور حضور سے پہلے انبیاء کو بھی آئی، تو کچھ تو وہ ہیں جو اصول اعتقاد میں ہیں، اور لگتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآن کریم میں آیا، خصوصاً حضور کے تعلق سے جو قرآن کریم میں آیا، وہ بھی ایسا مشترک ہے کہ وہ اہل کتاب کو جو ہے پہلے سے معلوم ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نصرت کا واجب ہونا اور ان کی ملاقات کے لیے کلفت سفر جو ہے برداشت کرنا، یہ کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ بتا رہا ہے کہ ان کی کلفت سفر، ان کے لیے ملاقات کا حکم اور ان کی زیارت کا حکم جو ہے یہ ہماری شریعت میں بھی ہے، جیسے کہ جو ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت میں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم. حضور کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤ کا تو تمہارے پاس حاضر ہوں، فاستغفر لهم الرسول فاستغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول جو ہے ان کے لیے جو ہے استغفار طلب کریں، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تبارک کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا پائیں گے. کہا مجھ سے کہنے لگا کہ ھذا فی حیاتی، یہ جو ہے دریدہ ذہنی ہے، اور قرآن کریم کے اطلاق کو، قرآن کریم کے مفہوم کو جو ہے اور مفہوم مطلق کو بدور ہوا جو ہے، بدور زمان خود جو ہے اپنے طور پر مقید کرنا ہے، بلکہ یہ حضور کی رسالت کا انکار ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے صاف بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی رسالت جو ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جیسے وہ کل رسول تھے ویسے ہی آج رسول ہیں، ویسے ہی قیامت تک رسول رہیں گے. ایسے ہی جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو ہے حضور کا استغفار جو ہے جیسے حضور کا استغفار اپنی امت کے لیے جو ہے کل تھا، ویسے ہی آج اپنی قبر شریف میں بھی حضور کا استغفار ہے، اور حدیث میں جو ہے بھی آیا ہے، بلکہ قرآن سے سنو، قرآن فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. قرآن فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو، اعملوا اے لوگو عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا عمل دیکھے گا، وَرَسُولُهُ اس کا رسول دیکھے گا، تو اللہ تو دیکھتا ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے رسول کے ساتھ جو ہے اپنا ذکر کیوں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ رسول کی رویت جو ہے وہ اللہ کی رویت ہے، رسول کی رویت جیسے اللہ کی رویت منقطع نہیں ہے، رسول کی رویت ہے کسی زمانے میں منقطع، وہ پہلے دیکھ رہے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اور ہمارے عمل جو ہے ان کے اوپر جو ہے پیش ہو رہے ہیں، جو اچھا عمل ہے اس پر ہمیں دعا دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جو اچھا عمل نہیں ہے اس پہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. اور پھر قرآن کے تیور جاؤ کا تمہارے پاس آئے، میں پوچھتا ہوں
کہ کوئی تمہارے پاس آئے, اس میں جو ہے زیارت کا تو حکم ہو ہی گیا اور ثابت ہو گیا کہ حضور کی زیارت جو ہے حضور کے زمانہ حیات, اور حضور کا زمانہ حیات جو ہے وہ بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک حضور حیات ہے. تو حضور کے زمانہ حیات ظاہری تک خاص نہیں ہے, بلکہ قرآن بتا رہا ہے جاؤ کا تمہارے پاس آئیں, تم اپنی حیات ظاہری میں ہو تو تمہارے پاس آئیں اور تمہارا وصال ہو چکا تو تمہاری قبر انور پر آئے. جاؤ کا جو ہے دونوں پر دلالت کر رہا ہے کہ تمہارے پاس آئیں اور قبر انور پر آنا, قبر انور پر آنا نہیں ہے رسول کے پاس آنا ہے. اسی لیے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آیا میرے انتقال کے بعد وہ ایسا ہے جیسے میری زیارت کے لیے میری زندگی میں آیا. اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے منصور عباسی نے پوچھا, مواجہ اقدس میں جو ہے وہ حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا میں ان کی طرف دعا کر کے ان کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا قبلے کی طرف منہ کروں؟ امام مالک نے فرمایا ولم تصرف وجهك عنه فانه قبلتك وقبلة ابيك آدم بل استقبله. اپنا منہ ان کی طرف سے کاہے کو پھیرے گا, یہ تیرا قبلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا قبلہ ہے, انہی کی طرف منہ کر کے جو ہے دعا مانگ. اس کو جہاں پر علامہ امام قاضی یاد نے اس حدیث کو بے ذکر سند نقل کیا, کون اس کا مخرج ہے وہ بھی نہیں معلوم, سند بھی نہیں معلوم. بہت ساری احادیث کو کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل ما یروا فی حقوق المصطفیٰ فہو ضعیف فہو مودون, جو کچھ بھی ہے حقوق مصطفیٰ میں جو ہے روایت کیا جاتا ہے وہ سب ضعیف ہے, سب موضوع ہے, یہ ان کا دھرم ہوگا. لیکن امام مالک نے جو ہے وہ تو اپنے زمانے میں فرمایا, قرآن کریم نے جو ہے ہم کو ادب بتایا جاؤ کا ان کے پاس آؤ, اب بولو. کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو منہ پھیر کر کے ملاقات کرتا ہے, ہم سامنے کر کے ملاقات.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس سے پتا لگا کہ اس حدیث کی سند جو ہے اگرچہ نہیں معلوم ہے لیکن قرآن نے بتایا کہ اس کا معنی جو ہے وہ ثابت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عافد الابدان شفائها وطب القلوب دوائها نور الابصار وغیائها وآلہ وصحبہ وسلم. پھر وہ نامہ ہرقل میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد وہ آیت لکھی ہوئی ہے یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس کا میں نے ترجمہ کر دیا تھا. یہاں پر اس سے پتا یہ لگا کہ کافر کو تبلیغ کے لیے اگر ضرورت داعی ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس کے لیے ایک آیت دو آیت لکھ دینے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں سے ایک بات یہی پتا لگی کہ جو تحریر جو مخلوط ہے اس میں قرآن بھی ہے اور غیر قرآن بھی ہے تو اس کو چھونا جو ہے جائز ہے, جیسے کہ کتب تفسیر اور کتب احادیث. ہاں خاص اس موضع پر بے وضو بے غلاف متجافی جو ہے, جو بے وضو ہے یا حائض ہے یا جنوب ہے یا نفسا ہے اس کو جو ہے بے غلاف متجافی نہ چھوئے. اور ایک مسئلہ اور آیا کہ المشقت تجذب التیسیر, اشبہ میں یہ ہے کہ مشقت جو ہے وہ آسانی کو لاتی ہے اور الضرورات تبیح المحظورات. لہذا اگر مرسومے دستور سلطانی تھا کہ دراہم پر جو ہے آیات کندہ کر دیتے تھے تو اگر جو ہے دراہم پر دنانیر پر اگر آیات کندہ ہیں تو ان کی ہر وقت تعامل میں جو ہے ضرورت ہے تو اس میں بے وضو بھی ہوتا ہے اور با وضو بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی تھیلی میں جو ہے ان دراہم کو جو ہے رکھے اور اپنی تھیلی میں رکھ کر کے اس کو جو ہے اپنے جیب میں جو ہے وہ رکھ لے. یہاں پر اس سے یہی پتہ لگا کہ یہ حکم جو ہے بے وضو چھوڑا جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ
وہ مصحف کے ساتھ خاص ہے کہ مصحف جو ہے وہ اس کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو کاغذ میں آیت لکھی ہے خاص اس موضع کو بھی چھونا ناجائز ہے, اور دونوں طرف جو ہے مصحف کا جو پٹھا ہے اس کو بھی چھونا جو ہے بے وضو وہ جائز نہیں ہے. یہ چند باتیں جو ہے میں نے جو میری سمجھ میں آئیں وہ میں نے آپ کو جو ہے پچھلی حدیث کے بارے میں جو بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علوم سے اور متمتع و مستفید فرمائے, اور حضور سے ہماری مناسبت اور ہماری نسبت اس درس حدیث کے طفیل ہماری نسبت مضبوط سے مضبوط تر ہو, اور ان کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہم کو بیش از بیش عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں ایک بات میں کہنا بھول گیا, اس میں اس حدیث میں دہیا قلبی کا ذکر آیا. حضرت دہیا قلبی وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جبریل امین ان کی صورت میں آتے تھے, اور جبریل امین جس کی صورت میں آئے وہ کتنا خوبصورت ہوگا, معلوم ہوا کہ بہت خوبصورت تھے. اور اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوا کا قائمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کسی موقع پر خطبہ دے رہے ہیں اور جو ہے تجارت شام سے کچھ تجارت آئی, اور خطبہ حضور کو دیتے ہوئے لوگوں نے اسی حالت میں حضور کو کھڑا چھوڑ دیا اور دیکھنے کے لیے نکل گئے تجارت کو اور لہو کو. تو لہو سے مراد جو ہے کہ اگر ایک تجارت دیکھیں یا لہو دیکھیں, لوگوں نے کہا کہ لہو یہی تھا دہیا قلبی کے صورت کو ان کے کا دیدار کرنا, اتنے خوبصورت تھے. اور جب یہ جاتے تھے شام میں تو امام عینی نے لکھا ہے کہ جو نوخیز قریب بلوغ لڑکیاں ہوتی تھیں وہ ان کو دیکھنے کے لیے نکل جاتی تھیں. چلیے پوچھ لو اب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان شفائها وقرب القلوب دوائها والأبصار وغياها آله صحاب الكرام من كلمة الغوث العظم الأفخم الهمام يحذ به بارك وسلم ولا تنجينا بها من جميع الأهبال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين سلام.